إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا فكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم.
احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ براہ کرم وہ اندر کے حال میں تشریف رکھیں. بزرگو، عزیز نوجوان ساتھیو، پیارے بچوں، محترم ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی نصرت کے ساتھ آج ہم سورہ آل عمران کے آخری رکوع پر پہنچے ہیں. اس طرح سے قرآن مجید کی ان دو سورتوں کی تفسیر کا حاصل مطالعہ آج مکمل ہوگا، اور انشاءاللہ اگر کل بھی رمضان باقی رہے تو قرآن ہی کے موضوع پر کوئی گفتگو ہوگی. اور جہاں تک سورتوں کی گہرائی میں جا کر اس کے مفاہیم و مطالب کو سمجھنے کی بات رہی، یہ سلسلہ آج مکمل ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہی کا فضل اور اس کی مدد شامل حال رہی ہے. سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع انتہائی اہم اور بہت ہی جذبات کو جھنجھوڑنے والا رکوع ہے. اس رکوع کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جس سے روحوں کو بڑی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، تو دوسری طرف جذبات میں حرارت پیدا ہوتی ہے. یہ دونوں کا حسین امتزاج اس رکوع میں آپ پائیں گے. اور اس رکوع میں جو باتیں عرض کی گئی ہیں لگ بھگ ایسی ہی باتیں سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں بھی آپ نے دیکھی ہیں. وہاں بھی کائنات کی وسعت اور اس میں مومن کا غور و فکر کرنا، پھر آخر میں دعا پر اس سورہ کو مکمل کرنا، یہ انداز وہاں رہا، اور اسی طرح کا انداز آپ سورہ آل عمران کے اختتام میں بھی دیکھتے ہیں. رکوع اس آیت سے شروع ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں. وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ ابس کام کرے، پس اے رب ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھ. یہ آیت بتاتی ہے ہمیں کہ اس آسمان اور زمین کی خلقت میں اس وسیع و عریض یونیورس کے کریشن میں اور پھر اس سرزمین پر پائے جانے والے تمام مخلوقات کی تخلیق میں ہوش مند لوگوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اس کے اندر، اور اس کی ایک ایک نشانی پکار پکار کر خدا واحد کی وحدانیت کا ثبوت دیتی ہے. اس کائنات میں جتنی نشانیاں پائی جاتی ہیں اس میں بالخصوص تخلیق کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں میں نے دو تین مرتبہ اس رمضان میں کہا تھا کہ آج تک یہ ایک معمہ ہے. تخلیق کا راز آج تک وہ راز ہے جو کھل نہیں سکا، اور انسان جتنا گہرائی میں اترتا چلا جاتا ہے اور علم کے دریا میں جتنا غوطہ زن ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ تین تخلیق کے وہ ایسپیکٹس ہیں جہاں انسان بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے. ایک ہے کائنات، ایک ہے حیات، اور ایک ہے انسان. یہ کائنات کیسے پیدا ہو گئی، کیسے بن گئی، اس پر آج تک کوئی سائنٹیفک فیکٹ نہیں پایا جاتا. جتنی باتیں پائی جاتی ہیں اسے یا تو تھیوری کہا جاتا ہے یا پھر ہائپوتھیسس کا نام دیا جاتا ہے، مفروضات ہیں یا پھر صرف تھیوریز ہیں. اس کے علاوہ سائنٹیفک فیکٹس کی حقیقت نہیں. ایک تو کائنات کی تخلیق، پھر اس سرزمین پر، اس دنیا پر حیات کا کیسے آغاز ہوا اس کا بھی آج تک کوئی سائنٹیفک جواب نہیں پایا جاتا ہے. پھر جب حیات یہاں نمودار ہو گئی تو اس حیات کے ارتقاء سے یا کسی اور ذریعے سے انسانی وجود کیسے مکمل ہوئی یا انسان کیسے اس دنیا میں آ چکا، اس کے بارے میں بھی سائنس خاموش ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، اس آسمان و زمین کی تخلیق میں انسانوں کے لیے بے انتہا نشانیاں ہیں. کس کے لیے نشانی ہیں؟ اولی الالباب کے لیے بتایا گیا. اور کس کس قسم کی نشانیاں ہیں یہ بات آگے آتی ہے. اور کائنات کے سلسلے میں میں نے بتا دیا تھا کہ بگ بینگ تھیوری سوائے ایک تھیوری کے، سوائے ایک مفروضے کے، اس کی حقیقت اور کچھ نہیں. اور میں نے اس پر غالباً رکوع نمبر 22 البقرہ کا رکوع نمبر 22 جب چل رہا تھا اور جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت میں نے اس پر گفتگو کی تھی. اور رکوع نمبر 3 سورہ البقرہ کا، اس پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ انسانی حیات کے بارے میں کیسا معمہ ہے اور سائنس کیسے اس راز کو آج تک کھول نہیں سکا. اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سرزمین پر حیات کا کیسے آغاز ہوا. سائنسدانوں نے اس پر مختلف نظریات پیش کیے لیکن کوئی نظریہ قابل قبول آج تک نہیں ہے، اور کسی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. اس لیے کہا گیا کہ جتنا آپ تخلیق میں غور کریں گے اتنا آپ خدا کو پا جائیں گے، خدا کے اتنا قریب ہوتا چلا جائے گا. ایک کتاب امریکہ سے چھپی تھی جس کا نام تھا این ایور ایکسپینڈنگ ایگزسٹنس آف گاڈ ان این ایور ایکسپینڈنگ یونیورس. اس میں 40 سائنسدانوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم خدا کو پا گئے سائنسی تحقیق کے وقت. یہ صرف 40 سائنسدانوں کا معاملہ رہا، ورنہ سائنسدانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو باوجود کائنات میں غور و فکر کرنے کے وہ خدا تک نہیں پہنچ سکی. اس لیے کہ وہاں پہلے مفروضے پر وہ آگے بڑھنے لگے کہ خدا نہیں ہے اس کائنات کا. ورنہ اگر بالواقع اگر کوئی آدمی اس کائنات پہ غور و فکر کرے تو خدا کو پانا لازم ہے. تو کہا کہ اس کائنات کی تخلیق میں بے انتہا نشانیاں ہیں انسانوں کے لیے، بے انتہا اس کے اندر خدا کی علامتیں پائی جاتی ہیں. میں صرف ایک علامت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سائنس میں ایک فریڈ ہوئل نامی ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے اس کائنات میں اس زمین کے اوپر زندگی کا آغاز کیسے ہوا اس پر اس نے اپنی ایک تھیوری پیش کی. اور جب وہ تھیوری پڑھتے ہیں تو ان کی عقلوں پر، ان کی معذوری پر ہمیں بڑا رحم آتا ہے اور بہت ہی ترس کھانا پڑتا ہے کہ اسلام اور قرآن کے بغیر یہ لوگ کیسے اندھیرے میں تیر تکے چلاتے ہیں، کیسے یہ بے تکی ہانکنے لگتے ہیں اور یہ کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے. اس نے ایک مفروضے پر ایک پوری تھیوری پیش کی کہ اس سرزمین پر آغاز حیات کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پروٹین مالیکول پیدا ہو. اور اس سرزمین میں کیسے پیدا ہوا، پھر اس نے پورا ایک نظریہ پیش کیا کہ قریبی جو دمدار تارے پائے جاتے ہیں ان مختلف تاروں میں سے ایک تارہ ایک ایسا رہا جس میں پانی، کائنات بننے کے بعد اس کے اندر پانی رہا، پھر وہ پانی اور ڈسٹ دونوں مل کر اس کا ایک کاربونیشس سولوشن بنا، پھر اس آرگانک سولوشن کی وجہ سے جب وہ سورج کے سامنے آتا تھا تو اس کے اندر سے کمپاؤنڈز نکلتے تھے، مالیکیولز بنتے تھے مختلف قسم کے آرگانک مالیکیولز. پھر جب وہ سورج سے دور ہو جاتا تو پھر اس میں سردی کی وجہ سے وہ کنڈنس ہونے لگتا. اس طرح ملینز آف ایئرز کا اس کا سائیکل چلتا رہا. ایک مرتبہ سورج کے سامنے آتا تھا، پھر کمپلیکس مالیکیول تیار ہوتے تھے، پھر وہ سرد ہو کر فریز ہو جاتا تھا. اس طرح سے ملینز آف سائیکل کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہاں زندگی کا وجود نمودار ہوا. پھر اس کے بعد جب یہ تارا دمدار تارا دنیا کے قریب آیا تو اس نے اپنے دم سے ایک جھٹکا مارا تو اس کے مختلف مالیکیولز جو اس سرزمین پر گر گئے اور وہاں سے انسانی زندگی کا آغاز ہوا. اس کے آخر میں وہ لکھتا ہے دیٹ وائی دیر از اے پروسیس سچ ایز دس دس شوڈ ناٹ گو آن. یہ کہتا ہے کہ میں جملہ صحیح طور سے یہاں لکھ نہیں سکا کہ اس کی وجہ آخر کیوں یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس طرح سے انسانی زندگی کا آغاز ہوا ہو سائیکل آفٹر سائیکل فار ملینس آف ایئرز اینڈ ایوری ریزن ٹو پرزیوم دیٹ آؤٹ آف سچ این ایولیوشنری سسٹم لائف وڈ ویل وڈ ہیو ایمرجڈ. یہ ایک لائل واٹسن کی کتاب ہے, وہ اپنی کتاب میں اس طرح کا ایک مفروضہ پیش کرتا ہے. بتانا یہ مقصد ہے کہ اس مفروضے پر وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے ممکن ہے کہ اس دنیا میں انسانی زندگی کا آغاز ہوا ہو, لیکن کائنات ہو حیات ہو یا انسان ہو ان کی زندگی کی تخلیق کے بارے میں کوئی قطعی بات نہیں کہی جا سکتی. لیکن قرآن مجید کہتا ہے مومنوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ ذرا غور کرتے چلے جائیے کہ ایک طرف رات ہے ایک طرف دن ہے, اور ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کی گرمی سے انسانوں کے لیے حرارت ہے تمازت ہے, اس کی روشنی سے انسان بہت سے فائدے اٹھاتا ہے, تو وہیں اس کے لیے رات کی خنقی بھی چاہیے, رات کی خواب آوری بھی چاہیے اور رات کی ٹھنڈک بھی چاہیے. ایک طرف تو انسان کو اس دنیا میں دن نکلتا ہے تو دوسری طرف رات نکلتی ہے. ایک طرف انسان کے لیے وسیع اور عریض سمندر پھیلا دیا گیا ہے اور اس کے اندر ٹھاٹے مارتے ہوئے موجیں میسر ہیں تو دوسری طرف اس کے اندر بیشتر بے انتہا کشتیاں چلتی ہیں. تو مختلف ضدین اس کائنات کے اندر پائی جاتی ہیں, اور یہ کائنات صرف ضدین کا مجموعہ نہیں بلکہ دونوں کے درمیان ایک بہترین تناسب اور ایک بہترین ہم آہنگی پائی جاتی ہے. اور مومن یہ دیکھ کر پکار اٹھتا ہے کہ واقعتاً اس کائنات کا ایک چلانے والا خدا ہے, ورنہ اس خدا کے بغیر اس وسیع اور اس کائنات کے اندر یہ ہم آہنگی یہ توافق کا پایا جانا ممکن نہیں. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. پھر کہا کہ مومن جب اس میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ خدا کو پا لیتا ہے. خدا کو جب پاتا ہے تو خدا کے ذکر سے وہ سرشار ہوتا ہے, خدا کو جیسے ہی وہ پا جاتا ہے تو خدا سے وابستہ ہوتا ہے. اور خدا سے وابستگی کو قرآن نے کہا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. مومنین وہ ہوتے ہیں جب کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو اس کائنات کے ایک ذرے میں خدا کی نشانی کو پاتے ہیں. جب وہ خدا کی نشانی کو پاتے ہیں تو ان کا رونگٹا پکار اٹھتا ہے خدا کی یاد میں اور خدا کی تسبیح کرنے لگتا ہے. اور ذکر کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اور زندگی کے ہر کروٹ میں وہ خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں. یہ مومن کا شیوا ہے, یہ ایک ایسی بڑی عبادت ہے. یہ بات بتائی گئی کہ جب خدا تعالیٰ کو پا لیتا ہے انسان تو پھر حمدن اور حمجہت وہ خدا کا ذکر کرنے لگتا ہے, ہر پہلو سے وہ خدا کا ذکر کرنے لگتا ہے. قرآن مجید میں بار بار اس کی آیتیں آتی ہیں کہ مومنوں کو اکسایا گیا بتایا گیا کہ زندگی کے ہر مرحلے میں خدا کا ذکر کریں. دیکھیے نماز کے بارے میں کہا کہ اقیم الصلاۃ لذکر, نماز قائم کریں ذکر کے لیے. قرآن نازل کیا گیا کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے قرآن نازل کیا تمہارے لیے ذکر کے حصے سے, ذکر پر اکسانے کے لیے اور آدمی کو خدا سے قریب کر دینے کے لیے کلام نازل کیا گیا. قرآن نے کہا کہ ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا, جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرتے ہیں, ہمیں فراموش کر کے زندگی بسر کرتے ہیں, ہمیں بھلا کر اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں, ان کی دنیا کی زندگی ہم تنگ کر دیتے ہیں, مصائب میں مشکلات میں وہ گھر جاتے ہیں. اور حقیقت یہ کہ آدمی کا کتنا ہی مال و دولت اپنے پاس اکٹھا کر لے لیکن اگر وہ خدا سے وابستہ نہیں تو اس کی زندگی بے کلی بے قراری بے چینی سے بھر جاتی ہے. یہ ذکر ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں مومنین ذکر کرتے ہیں. سورہ جمعہ میں کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کی روزی تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثیر کرو. ذکر کثیر سے مراد یہ کہ زندگی کے ہر مرحلے میں بندہ مومن کو ذکر کرنے پر اکسایا گیا. تو یہ ذکر آدمی کرتا ہے. پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ بندہ مومن صرف ذکر سے کام نہیں لیتا بلکہ ذکر اور فکر کا بہترین مجموعہ اس کی زندگی میں ہم پاتے ہیں. اور یہ وہ نقطہ ہے جسے آج امت مسلمہ فراموش کر چکی ہے. اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, پھر وہ فکر کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین میں, یعنی یہ کہ جہاں وہ ذکر کرتے ہیں وہیں فکر بھی ان کا ایک معمول ہوتا ہے. اور ذکر اور فکر کے بغیر انسانی زندگی روحانی زندگی مکمل نہیں ہوتی. آپ دیکھیے جو آدمی صرف زبان سے ذکر کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی فکر نہیں تو وہ زبان کا ایک شغل بن کر رہ جاتا ہے, اور آدمی صرف فکر کرے صرف تدبر کرے صرف بڑا فلاسفر بن جائے تو پھر اس کی فکر اس کا تدبر اس کا غور و فکر کرنا ایک بے روح لاش کے مانند ہے. قرآن دونوں چیزوں پر اکساتا ہے ذکر اور فکر کا. فکر پر ایک بات میں یہاں عرض کر دوں، چونکہ قرآن مجید نے بار بار اس پر توجہ دلائی ہے کہ فکر اصل میں کس چیز کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اکسایا گیا ہے ہم لوگوں کو، بتایا گیا ہے، ہمیں تاکید کی گئی ہے، مومنوں کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ ذکر کے ساتھ فکر کرتے ہیں. تو فکر کیسے کریں، کیا کریں، اس کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کروں. فکر دراصل جو ہے ایک ذہنی پروسیس کا نام ہے، ایک ذہنی عمل کا نام ہے. ذہن ایک پروسیس سے گزرتا ہے اور اس پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک نتیجے پر جو پہنچتا ہے اس کو ہم فکر کہتے ہیں. اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ تین چیزیں ہوتی ہیں اس فکر کے مرحلے میں، اس فکر کے پروسیس میں آدمی تین مرحلوں سے گزرتا ہے. ایک ہوتا ہے آبزرویشن، ایک ہوتا ہے انالیسس، اور ایک ہوتا ہے انفرنس. یہ تین چیزیں جب بندہ مومن کرتا ہے کسی بھی چیز میں تو پھر اس کے پاس ایک فکر پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ایک فکر نمودار ہوتی ہے. میں اپنے طلبا کے لیے بہت آسان مثال اکثر دیا کرتا ہوں فکر کی، یہ تین پروسیس کے لیے میں بہت آسان مثال دیتا ہوں. سپوز مثلاً آپ اس طرح سپوز کیجئے کہ ایک آپ کا کوئی لڑکا اپنے کسی رشتے دار کے گھر جاتا ہے، اور وہ غریب لڑکا ہو، اس کا باپ کوئی آرڈنری کلرک ہو، کوئی پیون ہو، اس کی گھر کی سیدھی سادی زندگی ہو، معیاری زندگی اس کی پست ہو، اور اگر وہ اپنے کسی رشتے دار کے گھر جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہاں بہت ہی ٹھاٹ باٹ ہے اور زبردست وہاں ٹی وی ہے، صوفہ سیٹ ہے، اور ماربل بچھا ہوا ہے ہر طرف، اور بہترین قالین بچھے ہوئے ہیں، اور گھر کا ایک ماحول ہے، اور سب قسم کے تعیش کے سامان اس گھر کے اندر موجود ہیں، تو پہلا تو بچہ آبزرو کرتا ہے. آپ کہیں نہ کہیں ہر بچہ اس پروسیس سے گزرتا ہے، ہر انسان آبزرو کرتا ہے. جب وہ آبزرو کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہمارے گھر میں سب تو یہ چیزیں موجود نہیں، لیکن ہمارے خالو کے گھر میں، ہمارے چچا کے گھر میں یہ سب چیزیں کیسے موجود ہیں، تو ایک تو اس کا آبزرویشن، ایک ایک چیز پر وہ نگاہ دوڑاتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے. پھر مشاہدہ کرنے کے بعد وہ انالیز کرتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے کہ یہ کیسے ان کو میسر آ گیا، اور یہ سب چیزیں ہمیں کیوں اویلیبل نہیں ہیں، ہمارے گھر میں یہ سب چیزیں کیوں میسر نہیں. تو پھر اس کے بعد وہ سوچنے لگتا ہے کہ ابا چونکہ غریب ہیں اور ان کی آمدنی کم ہے اور ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے، اس وجہ سے ہمارے گھر میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اور ہمارے چچا کے یہاں چونکہ بہت پیسے ہیں اور چمڑے کا بزنس کرتے ہیں اور نہ جانے کیا فلاں بزنس کرتے ہیں، اور ان کے پاس مال کی فراوانی ہے، لہذا جب مال ہوگا تو یہ سب چیزیں ہمارے گھر میں آ سکتی ہیں. انالیسس کے بعد اس نے مال کو بحیثیت انفرنس نکالا. اب وہ انفرنس جب نکالتا ہے تو اس بچے کی فکر یہ بنتی ہے، اس کی فکر کہ مجھے بھی مال کمانے کی ضرورت ہے، اور جب تک مال نہیں کماؤں گا اس وقت تک میں اس طرح کے تعیش کے سامان اپنے گھر میں لا کر نہیں رکھ سکتا. تو یہ اس کی فکر بنی، اور یہ اس کی فکر مادی فکر بنی، یہ آبزرویشن، انالیسس اور انفرنس. ایسے ہی ایک اور بچے کی مثال لیجئے، بالکل اسی گھر میں جاتا ہے، اس کا آبزرویشن بھی وہی ہے، لیکن انالیسس کے جب پروسیس سے گزرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہمارے ابا تو چونکہ ان پڑھ ہیں، اور چونکہ ان کی پڑھائی زیادہ نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ بہت کچھ زیادہ کما نہیں سکے، ہمارے چچا ہیں ڈاکٹر ہیں اور پی ایچ ڈی کیے بھی اور فلاں فلاں ڈگریز انہوں نے حاصل کی ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو پڑھنے سے، ڈگری حاصل کرنے سے دنیا میں یہ عزت کا مقام ملتا ہے اور اس طرح کی زندگی کے سامان میسر آتے ہیں، تو لہٰذا مجھے بھی تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے. تو اس کی فکر تعلیمی فکر بنتی ہے، حالانکہ آبزرویشن اس کا بھی وہی رہا، لیکن انالیسس میں وہ آ کر اس کا فرق ہو گیا، تجزیہ اس کا فرق ہو گیا. تو تجزیے میں فرق کے نتیجے میں اس کا جو انفرنس تھا، حاصل تھا، آخر میں اس ماں حاصل میں وہ بدل جاتا ہے اور اس کی فکر بنتی ہے تعلیمی فکر. یہ دراصل مومن کی فکر کے سلسلے میں بھی یہی بات ہے کہ ایک منافق بھی، ایک مشرک بھی، ایک فلاسفر بھی، ایک سائنٹسٹ بھی اس کائنات کو دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، مومن بھی اس کائنات کو آبزرو کرتا ہے، لیکن دونوں کے آبزرویشن کے ساتھ ساتھ انالیسس میں فرق ہو جاتا ہے. مومن یہ دیکھتا ہے کہ اس وسیع اور اس کائنات میں ہر جگہ ہم آہنگی ہے، ہر جگہ ہارمونی ہے، ہر جگہ ایک لا پایا جاتا ہے، ہر جگہ ایک قانون ہے، ہر جگہ ایک توازن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قانون کا دینے والا کوئی ہے، اس پورے منظم کائنات کا پیدا کرنے والا اور اس چلانے والا کوئی حکیم ہے، کوئی مدبر ہے، یہ اس کا انالیسس ہوتا ہے. اور ایک ملحد کا انالیسس یہ ہوتا ہے کہ بائی چانس یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی ہوگی، تو لہٰذا اس کی فکر ملحدانہ فکر بنتی ہے، جبکہ مومن کی فکر توحید کی فکر بنتی ہے اور وہ خدا کی طرف لپکنے لگتا ہے. اب دیکھیے ذکر اور فکر میں دونوں کے درمیان ریلیشن شپ دیکھتے جائیے. ہم لوگ جب ذکر کرتے ہیں تو اگر اس ذکر کے ساتھ فکر شامل نہیں تو وہ محض ایک زبان کا شغل ہو جاتا ہے، اور اگر ذکر کے ساتھ فکر کو شامل کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اندر ایک سارے انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ روح کے اندر ایک وجدان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور آدمی سرور محسوس کرنے لگتا ہے. آپ کو مثال کے طور پر لیجئے، سبحان اللہ ہم لوگ 33 مرتبہ گنتے ہیں. قرآن نے جو کہا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر پل ہر لمحہ بندہ مومن ذکر کرتا ہے. آپ اس مثال کو لے لیجئے، سبحان اللہ ہی کی مثال کو. ہم لوگ بیٹھ کر گنتے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور اس میں بہت ہی کم لوگ فکر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اور اس ذکر اور فکر کا کمبینیشن جب نہیں ہوتا تو حاصل کچھ نہیں، بجائے سوائے اس کے کہ آپ ثواب کی نیت سے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں. اب آپ اس پہ تفکر کیجئے، ایک ایک لفظ جو آپ پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ جب سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی کے 33 ایسپیکٹس کو اجاگر کیجئے. ایک مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کہا تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عیب سے پاک ہے. پھر آپ نے سبحان اللہ کہا تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ انسانی اجسام سے اور اس کی کوئی انسانی صورت نہیں ہے، اس سے وہ پاک ہے. پھر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھوک اور پیاس سے پاک ہے، اور یہ نہ جانے مشرک کہاں کہاں لے جا کر اللہ کے سامنے اور خدا کے سامنے بھگوان کے سامنے موز اور مٹھائی اور بتاشے چڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھوک اور پیاس سے مبرہ ہے اور پاک ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کہ پکارنے کے لیے انسان دل میں پکارے تو وہ سنتا ہے، اسے بل کی گھنٹی بجا کر اٹھانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح کے عیوب سے پاک ہے. ایک ایک سبحان اللہ پر آپ گنتے چلے جائیے. پھر اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اسے اونگ آئے، اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اسے نیند آئے، اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو اکیلا سنبھالنا مشکل ہو جائے اور اپنے پارٹنر طے کر لے، نہیں، اس سے وہ بالکل پاک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام ہر نقص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نظام ہر نقص سے پاک ہے. 33 مرتبہ آپ سبحان اللہ پڑھتے جائیے اور ہر بات پر آپ سبحان اللہ اللہ کی پاکی کا ایک تصور دل کے اندر پیدا کیجئے، تو آپ دیکھیں کہ توحید کا جو نفس آپ کے دل میں بیٹھتا ہے، عصر کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد اس سبحان اللہ کو پڑھ کے باہر نکلیے تو آپ کی طبیعت کے اندر ایک خوش نما انقلاب پیدا ہوگا اور آپ کی طبیعت کے اندر ایک بہترین تبدیلی پیدا ہوگی اور آپ کے ذہنوں پر فکر کی چھاپ بیٹھے گی، توحید کی چھاپ بیٹھے گی. یہ ذکر اور فکر ہر معاملے میں آدمی کو کمبائن کر کے چلنا چاہیے. اسی طرح الحمدللہ کہتے ہیں، آپ تصور کیجئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کس کس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ نے آپ کو انسان بنایا، اللہ نے آپ کو بہترین آنکھ اور ناک دی، شکر ادا کیجئے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان عطا کی، شکر ادا کیجئے. اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی، شکر ادا کیجئے. اللہ نے آپ کو تعلیم سے نوازا، شکر ادا کیجئے. اللہ نے آپ کو دو وقت کی روٹی سے نوازا، شکر ادا کیجئے. اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، شکر ادا کیجئے. اللہ نے آپ کو قرآن سے وابستہ کیا، شکر ادا کیجئے. ایک ایک الحمدللہ پر آپ شکر ادا کرتے چلے جائیے، آپ کا الحمدللہ ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. ہر سبحان اللہ پہ، ہر الحمدللہ پہ. گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں اور آپ کو ذکر کا حکم دیا گیا، آپ صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کیجئے. تصور کر کے ذکر کیجئے کہ کتنے لوگ ہیں جو رات کی نیند میں ان کی روح قبض ہو جاتی ہے اور اللہ نے ہم کو پھر ایک اور نئی زندگی عطا کی، ایک نئی صبح عطا کی. تو آج کی صبح ہم اللہ کی اطاعت کل کے بنسبت زیادہ کریں گے، ذکر کر کے اٹھیے. آپ گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں، ذکر کیجئے. آپ کھانے کے لیے جاتے ہیں، ذکر کیجئے. آپ اپنی ٹینری میں قدم رکھتے ہیں، ذکر کیجئے. آپ وہاں سے نکلتے ہیں، اللہ کا ذکر کیجئے. ہر مرحلے میں ذکر، حتیٰ کہ آپ بیڈ پر جاتے ہیں تب بھی ذکر، ذکر ہی ذکر، صبح سے شام تک ذکر. تو کہا کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو ذکر کو اپنا شیوا بناتے ہیں اور ذکر کے ساتھ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی خلقت میں. جب مومن اس ذکر کے ساتھ فکر کرتا ہے اور دونوں کو ساتھ لے کر جب زندگی میں چلنے لگتا ہے تو ایک حقیقت اس پر منکشف ہوتی ہے، اور وہ حقیقت، وہ راز ملحدین کو، مشرکین کو اور منافقوں کو یہ میسر نہیں آتا. یہ بہت بڑی نعمت ہے، وہ راز وہ پا جاتا ہے کہ اس کائنات کو جب دیکھتا ہے تو ایک بات اسے سمجھ میں آتی ہے، وہ بات یہ کہ اس کائنات کا کوئی ذرہ اللہ نے ابس اور بیکار نہیں پیدا کیا. اور اس پر میں نے گزشتہ رمضان تفصیلی گفتگو کی تھی، سورہ اما یتساءلون کی جو پہلی سورت ہے اس سورت پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ اس کائنات کے ذرے ذرے پر آپ نگاہ ڈال لیجئے، کوئی ذرہ اور کوئی خلا اور یہ پوری کائنات کا کی کوئی چیز بیکار نہیں، ابس نہیں، اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی. جب معلوم ہوتا ہے کہ سورج کو اللہ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا اور اس کا مقصد ہے ایمیشن آف ہیٹ اینڈ لائٹ انرجی، اور وہ ایک سیکنڈ کے اندر اپنے یہ سورج 4 ملین ٹنس آف ایٹمس پر سیکنڈ کو جلا کر اپنے آپ کو ختم کر کے ساری کائنات کی روشنی کا انتظام کرتا ہے، اور ایمیشن آف ہیٹ اور لائٹ انرجی اس کی زندگی کا مقصد ہے. اللہ نے چاند کو پیدا کیا تو چاند کی بھی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور اس سے موجوں کے اندر تغیر ہوتا ہے، سمندر کے موجوں کے اندر. اس سے آدمی جو ہے اپنا لونار کیلنڈر بناتا ہے، اس سے بہت سے اور دیگر فوائد ہوتے ہیں. پھر آپ کو پانی کی مثال لے لیجیے، پانی کا ایک فائدہ ہے، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ اپنی زندگی کو پورا کر رہا ہے. اس طرح اس کائنات کی ایک ایک شے پر جب مومن نگاہ دوڑاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جب ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا تو یہ ممکن نہیں کہ ہم جیسے انسانوں کو ابس بیکار اور بے مقصد پیدا کر دیا ہو، یہ ممکن ہی نہیں. تو مومن کہتا ہے سبحانکا، اے پروردگار تو اس نقص سے پاک ہے کہ ساری کائنات تو ایک مقصد کے لیے پیدا کر دی جائے اور صرف انسان ہی بے مقصد شتر بے مہار کی طرح پیدا کر دیا جائے، یہ تیرے شان کے خلاف ہے. تو کہتا ہے کہ سبحانکا فقنا عذاب النار، اے پروردگار اس طرح کے تصور پیدا ہونے سے ہماری حفاظت فرما. اور یہ بات مومن پا جاتا ہے کہ خدا نے ہم کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، اور وہ مقصد اس وقت مکمل ہوگا جب سارے انسانوں کو اللہ اکٹھے کر کے فیصلہ کا دن مقرر کرے گا اور فیصلہ سنائے گا. تو اس دن جو نار جہنم میں گرا دیے جائیں گے اس سے بڑی سزا اور اس سے بڑی نامرادی کوئی نہیں. تو خدا تعالیٰ سے یہ ذکر اور فکر کرنے والے بندے مومن دعا کرتے ہیں کہ فقنا عذاب النار، اے پروردگار ہمیں عذاب جہنم سے حفاظت فرما. یہ دل کی صدا ہے، یہ فطرت کی صدا ہے، یہ کائنات پر غور و فکر کرنے، ذکر کرنے اور فکر کرنے کے نتیجے میں انسان کی طبیعت کے اندر یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ اے مالک اس پوری کائنات کو جب تو نے بیکار نہیں پیدا کیا تو مجھے بھی بیکار نہیں پیدا کیا، میری بھی زندگی کا ایک مقصد ہے. وہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں تیرے پاس فوز و فلاح پا جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، تیری رضامندی حاصل کروں. اور فقنا عذاب النار، اے مالک ہمیں عذاب جہنم سے بچا. پھر کتنی پیاری بات مومن کہتا ہے، اب دعا شروع ہو جاتی ہے. یہاں سے اس دعا کے الفاظ دیکھیے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. یہ نا ربنا ربنا اننا سمعنا، اس کے الفاظ دیکھیں کہ ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے، ایک ایسی فضا پیدا ہوتی ہے، اور اس دعا کے اندر ایسی نغمگی پائی جاتی ہے، اس دعا کے اندر ایسا سرور ملتا ہے کہ آدمی دعا کرتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ خدا کی لطف و عنایت کی وہ بہت قریب ہو چکا. اس کے الفاظ آپ غور کیجئے، ربنا اننا سمعنا، اس کے بعد منادی ینادی للایمان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا. یہ پورا ایک ماحول جب آدمی روانی کے ساتھ پڑھنے لگتا ہے تو اس کے اندر جو نغمگی پائی جاتی ہے اور اس کے اندر جو ردم پایا جاتا ہے، یہ بالکل دعا کے لیے موضوع ترین الفاظ اس میں منتخب کیے گئے. اب بندہ مومن دعا کرتا ہے پروردگار سے کہ اے پروردگار ہمیں عذاب جہنم سے بچا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اے پروردگار جس کو تو نے نار جہنم میں پھینک دیا اور جسے تو نے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. یہ تصور کیجئے کہ یہ وہ جہنم کا تذکرہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اس جہنم میں انسان بھی جلائے جائیں گے، پتھر بھی جلائے جائیں گے. یہ وہ جہنم کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے جہاں انسان پہنچنے کے بعد موت کی تمنا کریں گے، لیکن قرآن کہتا ہے آج ایک نہیں سو سو موت کو پکارو لیکن تمہیں موت نہیں آئے گی. قرآن اس جہنم کا تذکرہ کرتا ہے جس میں انسان جلتا رہے گا، نہ جینے کا مزہ ہے نہ ہی موت وہاں آئے گی. انسان کے بارے میں انسان کو کہا گیا کہ اس عذاب جہنم سے پناہ مانگی جائے جس پر تند خو فرشتے مقرر ہوں گے، اور انسان اس سزا سے بھاگنے کے لیے کوشش کرے گا لیکن تند خو فرشتے وہاں آگ کی سلاخی دیے ہوئے ایسے انسانوں کو واپس مار کر بھیجیں گے جہنم کے اندر. اس جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا. انسان اس جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے جہاں بیل اور بکریوں کی طرح مجرم انسانوں کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا اور منہ کے بل اس جہنم کی آگ میں ڈھکیل دیا جائے گا. اور وہ جہنم کی آگ وہ ہے جہاں کوئی سردار، کوئی پیشوا، کوئی حکمراں اور کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا. تو مومن کہتا ہے پروردگار اس عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما. اور جسے تو نے عذاب جہنم دے دیا، جسے تو نے آگ کا عذاب دے دیا، وہ بہت ہی برا عذاب ہے اور وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور ظالموں کے لیے تو کسی کی طرف کسی کی جانب سے کوئی مدد پہنچنے والی نہیں ہے. پھر مومن کہتا ہے اے مالک ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے پروردگار ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا، وہ آواز دے رہا تھا، وہ پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ. تو ان آمنوا بربکم فآمنا، اس نے اپنے رب پر ایمان کی دعوت دی، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. تو ہم نے ان کی ندا کے جواب میں ہم ایمان لے آئے، اے پروردگار ہمارے ایمان کو قبول فرما. پھر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار اس ایمان کو قبول کرنے کے بعد ہم سے جو غلطیاں ہو گئی، جو گناہ سرزد ہو گئے، اس کو معاف فرما. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے سیئات ہماری غلطیوں کو دھلا دے، معاف فرما دے. وتوفنا مع الابرار، مومن دعا کرتا ہے کہ مالک ہماری موت، ہمارا آخری وقت، ہماری آخری سانس مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ، حق شناس لوگوں کے ساتھ، صالح بندوں کے ساتھ ہماری وفات ہو، اور ہماری زندگی بھی ان کے ساتھ ہو، ہماری موت بھی ان کے ساتھ ہو. یہ مومن کی تمنا ہوتی ہے. تو اس طرح سے مومن دعا کرنے لگتا ہے اور پھر خدا تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے پروردگار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. اے پروردگار خداوند جو وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے تھے ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں. اس دعا میں دونوں باتیں ہیں، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، تو نے اپنے رسول سے جس چیز کا وعدہ کیا پروردگار اس وعدے کو پورا کر. اس وعدے سے مراد جنت بھی ہے، اس وعدے سے مراد اس دنیا کے اندر فتح و نصرت بھی ہے. اس وعدے کے تحت مومنوں کی خوشحال زندگی بھی ہے، اس وعدے کے تحت اللہ نے مومنوں کو اس دنیا میں غلبے کی بشارت دی ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار دنیا میں بھی غلبہ عطا کر، دنیا میں بھی فتح و نصرت عطا کر، دنیا میں بھی عزت کی زندگی عطا کر، دنیا میں بھی ان نصرتوں کو، ان وعدوں کو پورا کر جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا تھا، اور آخرت میں بھی تو اپنے وعدے کو پورا کر، اور تو اپنے وعدے سے پھرنے والا اور اپنے وعدے سے پلٹنے والا نہیں، تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں. یہ مومن جب دعا کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. پروردگار کہتا ہے کہ میں تمہارے کسی عمل کے اجر کو ضائع نہیں کرنے والا، خواہ وہ مرد ہو کہ عورت ہو. بتایا گیا یہاں کہ اللہ تعالیٰ کا جو جواب ہے اس میں لفظ عمل کو ایڈ کر کے بتایا گیا کہ صرف ذکر سے تمہاری نجات نہیں، صرف تفکر سے تمہاری نجات نہیں، صرف دعاؤں سے تمہاری نجات نہیں، صرف ایمان سے تمہاری نجات نہیں، بلکہ ذکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تعمق کے ساتھ، تفقہ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ عمل لازمی ہے. قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کروں گا جو نیک عمل کر کے قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کروں گا جو نیک عمل کر کے میری طرف لوٹیں گے. وہ عمل کرنے والے خواہ مرد ہوں کہ عورت ہو، ہم ان کے عمل کا اور ان کے نیک کرتوتوں کا پورا اجر دیں گے. پھر کہا کہ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واؤذوا فی سبیلی فقاتلوا وقتلوا. عمل کی تشریح کر دی گئی کہ آپ سے کس عمل کی توقع کی جاتی ہے. یہ تو عمل کہ فالذین ہاجروا، اللہ کے دین کی راہ میں وہ ہجرت کرنے والے، جن لوگوں نے اللہ کے دین کی راہ میں ہجرت کیا اور پھر جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، پھر اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے اذیتوں کو برداشت کیا، یہ صحابہ کرام کی پوری تصویر پیش کی گئی. پھر کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں مارے گئے، فقاتلوا وقتلوا، اللہ کی راہ میں مارے اور مارے گئے، اور ایسے لوگوں کے لیے ان کی سیئات کی معافی کا اعلان ہے. وَلَا اُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسے عمل کرنے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثواباً من عند اللہ، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ بہترین جزا، بہترین ثواب، بہترین بدلہ دینے والا ہے. دیکھیے بتایا گیا کہ مومن سے جس چیز کی توقع کی جاتی ہے وہ ایمان لانے کے بعد عمل کرے، اور عمل کی انتہا یہ ہے کہ خدا کی دین کی محبت میں سرشار ہو کر آدمی دعوت کے کام میں لگے. اس دعوت کے کام میں ایک مرحلہ وہ آتا ہے جب